أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد درود پڑھ لیجئے محمد وعلی محمد پر میں آئیے برادران ان کے چیئرمین اور کیبنٹ کے تمام ارکان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ایک غیر معمولی کنونشن کا اہتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہمارے قائدین جو دنیا سے چلے گئے خاص طور سے علامہ مفتی جعفر حسین صاحب اور قائد شہید علامہ سید عارف حسین الحسینی ان دونوں کے لیے باعث زحمت نہ ہو تو الفاتحہ ظاہر ہے جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ 20واں یا 21واں اجتماع ہے لیکن شاید شہر کراچی میں یہ پہلا بڑا اجتماع ہے آپ لوگوں کا اور امید ہے کہ انشاءاللہ اسی طرح سے کاروان آگے بڑھتا رہے گا جس چیز کی بنیاد اخلاص پر ہو وہ ختم نہیں ہو سکتا ما کان للہ یا نو جو چیز اللہ کے لیے ہو وہ نو پاتی اس لیے یہ جو مہم ہے آگے بڑھے گی انشاءاللہ ظاہر ہے کہ جس وقت آپ نے شروع کیا کام اس وقت چند ساتھی تھے جن کے ذہن میں یہ بات آئی پھر دائرہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا الحمدللہ آج پورے ملک میں ہر طرف آپ کے برادران خدمت میں مصروف ہیں خوش آئند بات ہے ہم سب کا کام ہے چراغ جلاتے رہنا تاکہ اندھیرا چھٹتا جائے اندھیرا ختم نہیں ہوگا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بودھا بھی تو اندھیرا ختم نہیں ہوگا ہاں ہم سب کی ذمہ داری ہے چراغ جلاتے رہیں تاکہ ان چراغوں کی روشنی سے جو فائدہ اٹھانا چاہے وہ اٹھا لیں دین میں نہ جبر تھا نہ ہے نہ ہوگا سرکار قائم عالم محمد امام زمان آج اللہ تعالیٰ فرجہ شریف بھی تشریف لائیں گے تو کسی کو دین اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کریں گے مجرمین کو سزا لازمن دیں گے جو دنیا کے باطل اور لغو قوانین سے کے ذریعے سے سزاؤں سے بچ جاتے ہیں وہ سب سزا پائیں گے لیکن یہ حتمی ہے کہ نہ کسی پیغمبر نے کسی کو دین پر مجبور کیا نہ سرکار دو عالم نے کسی سے زبردستی کلمہ پڑھوایا اور نہ ان کا آخری جانشین بھی کسی سے جبرن کلمہ پڑھوائے قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها ہدایت واضح ہے گمراہی سے انبیاء کا کام اس ہدایت کے پیغام کو پہنچاتے رہنا ہے. بندگانے خدا میں سے جس نے قبول کیا, ان میں کوئی ابو ذر بنا, کوئی مقداد بنا, کوئی عمار بنا, ہمارے یاسر بنا, کوئی بہت بلندی پر گیا, بہت بلندی پر گیا تو سلمان فارسی بن گیا. سلمان فارسی کی مثال غیر معمولی مثال ہے, سب آپ کے سامنے ہیں, سب ذیل افراد بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. ان میں ڈاکٹر بھی ہیں, پروفیسر بھی ہیں, صنعت کار بھی ہیں, مختلف شعبے حیات سے متعلق افراد بھی ہیں. دین کا شوق سلمان کو کہاں سے کہاں لے گیا؟ پیدا ہوئے مجوسی گھر میں, آتش پرست, اپنے ہاتھ سے آگ روشن کرنا اور پھر اسے معبود ماننا, وہی بے عقلی جو ہندو کرتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں, اسے اپنا خالق مانتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, اپنی مخلوق کو اپنا خالق مانتے ہیں. کون نہیں جانتا کہ وہ ان کے اپنی مخلوق ہے؟ ہمارے جوانوں نے نہ دیکھا ہو تو ہندوستان میں جا کر دیکھ لیں, ہر سال دیوالی کے موقع پر کروڑوں بت بنتے ہیں, کروڑوں بت بنتے ہیں, اپنے ہاتھ سے بنایا مٹی سے یا کسی بھی چیز سے بت بناتے ہیں, انسانی پیکر میں ڈھالتے ہیں اس کو, کسی کو بہت خوبصورت بنا دیتے ہیں تو وہ رام جی ہو جاتے ہیں, کسی کا نسوانی پیکر بنا کے کالا پینٹ کر دیا تو وہ کالی بائی ہو گئی, کسی کا نسوانی پیکر بنایا اور بہت حسین بنایا تو وہ سیتا جی ہو گئی, کسی کا انسانی پیکر بنا کے اس کی ایک سونڈ بھی بنا دی ہاتھی جیسی تو وہ گنیش جی ہو گئے, کسی کا ایک پیکر بنا کے اس کے دم بھی بنا دی تو وہ ہنومان جی ہو گئے, کسی کے دو ہاتھ بنا دیے, کسی کے چار ہاتھ بنا دیے, کسی کے چھ ہاتھ بنا دیے, کسی کم زیادہ. جب تک بنا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں یہ مخلوق ہے ان کی, جس تاریخ کو مندر میں رکھ دیا اس دن سے اس کا اپنا خالق ہو گیا. اب بارش نہ ہو تو اس سے دعا مانگیں گے, بے روزگار ہو تو اس سے روزگار مانگیں گے, بیوی چڑچڑی ہو تو اس سے جا کے درخواست کریں گے, بیٹا نافرمان ہو تو اس سے کہیں گے بھی میرا بیٹا نافرمان ہو گیا اس کو فرما بردبار اپنا. بارش نہ ہو رہی ہو تو کہیں گے بارش ہو رہا, یعنی جو کچھ نہیں کر سکتا اس سے سب کچھ مانگیں گے, اور جو سب کچھ کر سکتا ہے اس سے کچھ نہیں مانگیں گے. یہ کمال بے عقلی ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہم صل علی محمد. یہ بے عقلی ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے, یا جو کچھ نہیں کر سکتا اسے سب کچھ مانگتے ہیں, اور جو سب کچھ کر سکتا ہے اسے کچھ نہیں مانگتے. اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں, جو عاجز مطلق ہے اس سے سب مانگ رہے ہیں, جو قادر مطلق ہے اس سے کچھ نہیں مانگ رہے. عاجز مطلق کے آگے سر جھک رہا ہے, قادر مطلق کے آگے سر نہیں جھک رہا ہے. حضرت نوح کے زمانے سے یہ بے عقلی چلی آ رہی ہے اور آج بھی اسی انداز سے. آپ جا کر کسی مندر میں کہیں بھئی کیا کر رہے ہو اور بچ کر آ جائیں تو بات ہے. حضرت نوح جب کرتے تھے یہ کیا کر رہے ہو, کہتے ہیں نہیں اس پہ بات نہیں ہو سکتی, یہ میرے باپ ماں باپ نے کیا ہے. آج بیس ہزاروں برس کے بعد بھی آج بھی ایک ہندو کا جواب یہی ہوگا کہ صاحب یہ اس پر بات نہیں ہو سکتی, یہ میں ہمارے باپ دادا سے چلا رہا. تو جیسی یہ بے عقلی ویسی مجوسیت میں بے عقلی, آگ روشن کی اس کے آگے سجدہ کر. تو جناب سلمان بے ایسے گھر میں پیدا ہوئے, پھر سوچا ہے جب بالغ ہوئے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, آگ جلاؤں اور اس کو سجدہ کروں, یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ تو میں نے خود جلائی ہے, میرا خون مخلوق ہے, میں اپنے خالق کو سجدہ کروں. اس بات کی بنا پر گھر میں قید ہو گئے, سب کے چہیتے تھے مگر گھر میں جیل میں ڈال دیے گئے, سب جیل, ایک کمرے میں بند ہے, نکل نہیں سکتے. ہماری بات مانو ورنہ نہیں نکل سکتا. بہت دن گزر گئے اسی طرح سے. پھر سوچا کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. کسی طرح رات کی تاریکی میں وہ اپنی جو جیل تھی اس کو کھولا اور نکل گئے. تو ابھی زمانہ تھا عیسائیت کا, حضور کا بھی حضور کی بعثت نہیں ہوئی تھی. نکل پڑے, کون ہے دین کا ذمہ دار, کسی پادری کے پاس چلے گئے, اس سے بہت سی باتیں سیکھی, پھر وہاں سے کسی اور طرف, کسی اور طرف, کسی اور طرف. ایک پادری کے پاس جاتے تھے, جب دل بھر جاتا تو دوسرے کے پاس چلے جاتے تھے, یہاں تک کہ آخری جہاں پہنچے اس نے کہا کہ اب گوہر مقصود آنے والا ہے, مکے کی سرزمین پر مبعوث ہو چکا ہے, مدینہ منورہ تشریف لانے والا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. گویا جس کی تمنا تھی وہ ملنے والا ہے. تو اپنے اب جہاں تھے اس سے کہا میں مدینہ جانا, ایک قافلے میں مدینہ میں شامل ہو گئے. بدبخت قافلے والوں نے مدینہ پہنچ کر کسی یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا, کہ بھی غلام ہے, غلام ہے, کوئی بات نہیں. وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ سرکار کی آمد کا وقت آیا. جبریل نے اطلاع سنی کہ حضور مدینہ تشریف لا رہے ہیں, تو جو مالک بنا بیٹھا تھا اس سے جا کر درخواست کی کہ میں استقبال کے لیے جانا چاہتا ہوں. گئے, استقبال کیا, استقبال کیا, پھر حضور کے پاس بیٹھے, چہرے کا جائزہ لیا, خد و خال کا جائزہ لیا, ساری علامتیں جو سنی تھی سب دیکھ لی. درخواست کی حضور سے کہ آپ ذرا یہ شانے سے چادر ہٹا دیں. حضور مسکرائے, چادر ہٹائی, انہوں نے مہر نبوت کو دیکھا, بوسا لیا, کلمہ پڑھا. اب اس کے بعد مالک سے آتے تھے, اجازت لیتے تھے, ایک گھنٹے کے لیے چلے جاتے تھے. دل یہ چاہتا تھا میں کسی طرح اسی شخصیت کے قریب رہوں, دین سیکھوں, کوئی ہدف نہیں ہے, دین سیکھوں. مالک سے کہا کہ آپ مجھے آزاد کرنے کا, نہیں میں نے بہت پیسہ خرچ کیا, آزاد نہیں کر سکتا. کیا قیمت لیں گے آپ؟ ایک باغ میرے لیے تیار کرو 500 درختوں کا, جس میں سب کھجور سے بھرے ہوں, اور جو اسی بجے بس ایک درخت نہیں, وہ 500 درخت کہاں سے رہے؟ گئے سرکار کی خدمت میں, گزارش کی, اللہ کے رسول میں غلام بنا کے بیچا جا چکا ہوں, مالک کہتا ہے کہ اتنی یہ رقم دو تو میں آزاد کروں. حضور جانتے تھے کہ یہ دل میں کیسا ہے, اس کے قلب میں روشنی کیسی ہے. چنانچہ آپ نے حکم دیا مدینے کے تمام لوگوں کو, کل صبح ہر شخص درخت کھجور کا ایک ایک پودا لے کر آئے. 500 پودے لے کر لوگ آ گئے. حضور نے ایک بہت بڑی زمین خریدی اور اپنے ہاتھ سے سارے پودے لگانا شروع کیے. حضور پودا لگاتے جاتے تھے, درخت بنتا جاتا تھا, پھل آتے جاتے تھے. 500 پودے لگائے, 500 درخت تیار اور پھل سے لد گئے. حضور نے سلمان سے کہا جاؤ اس کو خبر دو آئے اپنا باغ وصول کرے. وہ آیا, اس نے دیکھا, ہائے یہ چٹیل میدان میں 500 درخت کھجوروں سے لدے ہوئے, یہ کیسے ہو سلمان, یہ کیسے ہوا؟ کہا یہ اسی شخصیت کا معجزہ ہے جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے. وہ اتنا متاثر ہوا, اس نے حضور کا کلمہ بھی پڑھا, باغ میں سلمان فارسی کے سپرد کیا, ان کو آزاد بھی کر دیا. درود پڑھ لے محمد والے محمد پر. اب جو سلمان فارسی کو وقت ملا تو ڈوب گئے عشق رسالت اور عشق امامت اور عشق ولایت. اتنا ڈوبے, اتنا ڈوبے, اتنا ڈوبے کہ سرکار نے فرمایا سلمان منا اہل البیت. یہ ہے عشق حقیقی, عشق حقیقی دین کی طلب نے کہاں پہنچایا ان کو؟ نہ پیغمبر کی زبان، نہ پیغمبر کا علاقہ، نہ پیغمبر کا خاندان، کوئی رشتہ نہیں. مگر جو سب سے مضبوط رشتہ ہے اللہ سے، وہ اس کے دل میں ہے. اور یہی رشتہ کمزور ہو جائے تو نوح کا بیٹا سلمی بیٹا ہونے کے باوجود خارج ہو جاتا. انہ لیس من اہلک، بیٹا ضرور ہے، اہل نہیں ہے. تو حاضرین کے نام یہ قدر، جناب سلمان فارسی کی مثال میں نے اس لیے عرض کی تاکہ یہ بات واضح رہے کہ دین کی جستجو اگر سچائی سے ہو تو انسان نقطہ کمال تک پہنچ سکتا ہے. صرف معصومین ہیں جنہیں اللہ سجا کے بھیجتا ہے، باقی لوگوں کو خود کو سجانا ہے. یا یوں کہیے کہ اللہ معصومین کو سجا کے بھیجتا ہے تاکہ وہ بندوں کو سجائیں، انہیں اللہ سے قریب کریں. خاندان کی تربیت میں انسان کا اپنا کردار سب سے اہم ہے، سب سے اہم ہے. اگر باپ پابند نماز ہے تو چھوٹا بیٹا دیکھے گا ابا پڑھتے ہیں نماز تو ساتھ میں کھڑا ہو جائے گا. بیٹی دیکھے گی کہ ماں گھر سے نکلتی ہے تو لازمن حجاب کر کے نکلتی ہے، تو اس کے بھی خیال آئے گا کہ ہاں یہ حجاب کوئی ایسی چیز ہے کہ گھر سے نکل تو حجاب کر کے نکلنا چاہیے. لیکن اگر اس کے برعکس دیکھے گی، بیٹا باپ خود نہیں نماز نہیں پڑھتا، بیٹے سے کہتے نماز پڑھو، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ جناب اگر یہ اتنی اچھی چیز ہے تو آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ زبان سے نہ کہے، دل میں ضرور کہے گا. اس لیے خاندان کی تربیت میں انسان کا ذاتی طور پر کردار سب سے اہمیت کا ہے. انسان لازمن یہ سوچے، قرآن نے کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص یہ دیکھے میں اپنی اگلی کی زندگی کے لیے کیا پیش کر چکا ہوں. میں نے 50 سال زندگی گزاری، 60 سال، 70 سال، 80 سال، کم زیادہ سب کچھ دنیا کے لیے کیا یا آخرت کے لیے بھی کچھ کیا؟ کون سا سرمایہ میں پیش کر سکتا ہوں؟ یہ بات یاد رکھنے کی ہے. جنت اور جہنم خیالی چیزیں نہیں ہیں، حقیقتیں ہیں. ان کے راستے معین ہیں، انبیاء آئے، مرسلین آئے تاکہ انسانوں کو یہ راستہ سمجھا دیں. لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاکت کا راستہ اختیار کرے اس پر بھی بات واضح ہو چکی ہو، اور جو نجات کا راستہ اختیار کرے وہ روشن دلیل کے ساتھ اختیار کرے. انبیاء کا مشن یہی تھا. اب انسان خود جائزہ لے کے میں کتنا اپنے دین سے قریب ہوں. دوسری بات ضرور یاد رکھنی چاہیے، جہنم ایک سزا ہے، جنت ایک انعام ہے. جہنم ایک سزا ہے، جنت ایک انعام ہے. اور یہ سب جانتے ہیں، جس نے جرم نہ کیا ہو اس کو سزا نہیں دی جا سکتی. جس نے کوئی جرم نہ کیا ہو اس کو سزا نہیں دی جا سکتی. دنیا کی بات الگ ہے، قانون و شریعت میں ایسا نہیں ہو سکتا. خدا اور رسول کی بارگاہ میں، امتارین کی بارگاہ میں، جس نے جرم نہ کیا اس کو سزا نہیں دی جا سکتی. تو جہنم جب سزا ہے تو جس سے جرم کیا ہوگا وہی سزا پائے گا. اس کے برعکس جنت ایک انعام ہے. انعام کا حقدار وہ بنتا ہے جس نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہو. اسی کنونشن کے سلسلے میں اگر کمیٹی نے سوچا کہ میں کچھ لوگوں کو انعام دوں تو ضرور اس میں کوئی بات ہوگی بھائی، کس نے پنڈال اچھا بنایا، کس نے مہمانوں کے خاطر مدارات کے لیے اچھا اہتمام کیا، کس نے ان کے آرام کے لیے زیادہ اہتمام کیا. جو جس نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہو وہ انعام کا حقدار ہوگا. ورنہ اگر کوئی کالج کا پروفیسر اپنی کلاس روم میں اعلان کرے کہ میں 8 اپریل کو ایک اسٹوڈنٹ کو انعام دوں گا، اسٹوڈنٹ پوچھ سکتا بھائی کس چیز کا انعام؟ کہا نہیں بس انعام دوں گا. کس چیز کا انعام؟ نہیں انعام دوں گا. 8 اپریل آگے اس نے ایک انعام اٹھایا، 35 طلبے میں سے ایک کو بٹایا، یہ انعام تمہارا ہے. کس چیز کا انعام ہے؟ نہیں انعام لو گھر جاؤ. تو کیا یہ عمل معقول ہو سکتا ہے؟ باقی 34 کو احتجاج کا حق نہیں ہوگا کہ اگر بلا وجہ انعام دینا تھا تو ہمیں کیوں نہیں دیا. اور جب یہ اسٹوڈنٹ گھر لے کر انعام جائے گا اور گھر والے پوچھیں گے کہ بھی انعام کس بات کا ہے, تم نے کون سا کارنامہ انجام دیا, کوئی مضمون لکھا, کوئی کارنامہ انجام دیا, تو وہ کیا کہہ سکتا ہے؟ یہی کہہ سکتا ہے یہ میری استاد کی بے عقلی کا انعام ہے. درود پڑھ لے محمد علی. استاد کی بے عقلی کا انعام. تو اگر جنت انعام ہے تو ہم سوچیں کہ ہم نے زندگی میں کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ ہم اس کے حقدار بن سکیں. عزیزان محترم, غور کیجئے گا, انسان بعض معاملات میں بہت ہوشیار ہے اور بعض معاملات میں بہت غافل ہے, بہت غافل ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, عجبت لمن یحتمی من الطعام لمضرته کیف لا یحتمی من الذنب لمعرته. تعجب اس انسان پر جو کھانے کے اس لقمے سے پرہیز کرتا ہے جس کے بارے میں ڈر ہو کہ یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. کیف لا یحتمی من الذنب لمعرته, یہ انسان اس گناہ سے کیوں نہیں بچتا جو اسے رسوا کرنے والا ہے. کھانے کا ایک لقمہ, گھر سے کھانا کھا کر گئے تھے, کسی دوست کے یہاں گئے, اس نے کہا یہ کھانا کھا لیجیے. نہیں صاحب, پیٹ بھرا ہوا, اب نہیں کھاؤں گا, اب کھاؤں گا تو نقصان پہنچے گا. ایک لقمے سے کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے, تھوڑی گرانی ہو جائے گی, ہو سکتا ہے ایک ٹیبلٹ کی ضرورت پیش آ جائے, ایک وقت رسک کی ضرورت پیش آ جائے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن انسان دنیا کے معاملات میں اتنا ہوشیار ہے کہ اس چھوٹے سے نقصان کو برداشت کرنا نہیں چاہتا. امام فرماتے ہیں کہ پھر یہی انسان گناہ کے سلسلے میں کتنا جری ہے, اسے احساس نہیں کہ میرا یہ گناہ عرصہ محشر میں سب کے سامنے مجھے رسوا کرے گا, اللہ کے سامنے, رسول کے سامنے, علی کے سامنے, اولاد رسول کے سامنے, اہل بیت طاہرین کے سامنے, صالحین کے سامنے, سارے نیک بندوں کے سامنے, سب کے سامنے مجھے رسوا کرنے والا ہے. جس لقمے کا ایک مختصر نقصان ہے اس کے لیے پرواہ کرتا ہے, جس گناہ کے نتیجے میں پورے محشر میں سب کے سامنے رسوا ہونے والا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں کرتا. کسی شاعر نے کہا ہے اور سب جانتے ہیں اس شعر کو, وائے ناکامی متائے کارما جاتا رہا, کارما کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. بعض معاملات میں غور کیجئے گا, کبھی آپ گھر سے نکلے صبح کے وقت 200 روپیہ جیب میں لے کے نکلے کچھ سبزی وغیرہ خریدنے کے لیے, دو نوٹ رکھ لیے تھے 100-100 کے جیب میں, سبزی کے پاس, سبزی فروش کے پاس پہنچے, اس سے کچھ سبزیاں لی, اس کے بعد آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا, دیکھا ان دو نوٹ میں سے ایک گم ہو گیا. نہیں, یہ کیا ہوا بھائی, میں تو دو نوٹ لے کے چلا تھا, ایک کہاں ہوا, کہیں گر گیا, کیا ہوا, کچھ کیا ہوا, کیا وجہ ہو گئی؟ غور کیجئے, اس ایک نوٹ کے گر جانے پر ہمیں افسوس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لازمن ہوگا. کبھی سوچئے, کیا صبح کی نماز کے قضا ہو جانے پر اتنا ہی افسوس ہوتا ہے جتنا 100 کے نوٹ کے گم ہو جانے پر ہو؟ اگر اتنا افسوس ہو تو ہم سمجھے کہ ہاں ہم نے اپنی نماز کی کوئی ویلو رکھی ہے. اس کو اور ذرا مثال کو مختصر کر دوں, ٹہل رہے تھے شام کو, ٹہلنے کے لیے نکلے تھے, جیب میں 30 روپیہ تھا, ٹہلتے ٹہلتے سوچا یہ چائے والا بیٹھا ہے, اس کے ساتھ چائے پی لیں, چائے پی لیں. اب چائے خریدنے گئے تو وہ 30 روپے کی چائے ملتی ہے, تو میں جیب میں نے نکالا تو 30 کے بجائے 20 نکلا. اب ظاہر ہے کہ دکاندار سے بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کبھی پیسے میرا کہیں 10 روپے گم ہو گیا, چائے خریدوں تو قرض لوں, نہ خریدوں دل چاہ رہا ہے چائے پینے کا. اس 10 روپے کا افسوس ہوگا یا نہیں؟
لازمن ہوگا.
کیا کسی نماز کے قضا ہو جانے کے بعد اتنا بھی افسوس ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے تھوڑی رمق ہے باقی, تھوڑی رمق ہے باقی. اور اگر نہیں ہوتا, ایک قول ہے منصوب مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف, کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو ایمان اتنا کمزور ہو, جو ایمان اتنا کمزور ہو کہ انسان کو بستر سے اٹھا کے مصلی تک نہ پہنچا سکے, جو ایمان اتنا کمزور ہو کہ انسان کو بستر سے اٹھا کے مصلی تک نہ پہنچا سکے, وہ دنیا سے اٹھا کے جنت میں کیسے پہنچا دے گا؟ ہو سکتا ہے مصلی کا فاصلہ بستر سے چار انگشت ہو, جس کمرے میں سو رہے ہیں اسی کمرے میں مصلی بچھا ہو. میرا ایمان اتنا کمزور کہ مجھے مصلی سے بستر سے اٹھا کے مصلی تک نہیں پہنچا رہا. جب چار بنیس پر ہے تو دنیا سے اٹھا کے جنت میں کیسے پہنچا دے گا جہاں اتنا فاصلہ؟ تو عزیزان محترم, پہلے اپنے آپ کو سنواریں, حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب خود قبل لو قبل اس کے یوم حساب آ جائے. فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل, آج محاسبے کی گنجائش ہے, آج محاسبے کے ساتھ عمل کی گنجائش ہے. قدرت کے ذریعے سے کوئی باز پرس نہیں ہو رہی ہے, کل صرف باز پرس ہوگی, اب عمل کی آزادی نہیں ہوگی. خاندان کو درست کرنے کے لیے فرد کا لازمی ہے درست ہونا. کیا وجہ ہے؟ ہمیں ٹی وی پر ڈرامہ دیکھنے کے لیے وقت مل جائے, لگو پروگرام دیکھنے کے لیے وقت مل جائے, اینکرز کی فضولیات دیکھنے کے لیے وقت مل جائے, قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھنے کا وقت نہ ملے, نجر بلاغہ کے لیے ہم وقت نہ نکال سکیں, اہل بیت طاہرین کی تعلیمات کے لیے ہم وقت نہ نکال سکیں. ہم سب اس ناشری ہیں, بارہ اماموں کے ماننے والے ہیں, چودہ معصوم کے ماننے والے ہیں, کوئی شک نہیں ہے. اور ہم سب یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا حق فرمایا, مگر ہم میں کتنے ہیں جو ائمہ طاہرین کے چند اقوال جانتے ہوں؟ ان سے پوچھا جائے بھائی گیارہویں امام کے دو قول سنا دو, اور وہ اطمینان سے سنا سکیں. ساتویں امام کے دو قول سنا دو, اور وہ سنا سکیں. پانچویں امام کے دو قول سنا دو, اور وہ سنا سکیں. کتنے لوگ ہیں؟ غور کیجئے, اگر ہم ائمہ طاہرین کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیں تو جب تک جانے نہیں عمل کیسے کریں گے؟ پہلے جانے تو جی, انہوں نے ہمیں کیا کہا ہے؟ امام مولا نے ہمارے لیے کیا فرمایا, امام حسن نے کیا فرمایا, امام حسین نے کیا فرمایا, سید الساجدین نے کیا فرمایا, امام محمد باقر نے کیا فرمایا, چھٹے امام نے کیا فرمایا, ساتویں امام نے کیا فرمایا, آٹھویں امام نے کیا فرمایا, نویں امام نے کیا فرمایا, دسویں امام نے کیا فرمایا, گیارہویں امام نے کیا فرمایا, قائم آل محمد امام زمانہ جل تعالی فرجہ شریف نے کیا فرمایا؟ علم شرط عمل ہے. جانے تو صحیح کہ ہم نے, ہمارے لیے ہمارے ہادی نے کیا کہا ہم سے؟ کتنے لوگ جن کا شوق رکھتے ہوں کہ میں ائمہ طاہرین کے ارشادات کو یاد کروں؟ کون سا شہر ہے, کون سا علاقہ ہے جہاں پر نجب اللہ نہ ملے؟ کون سی نجب ڈاکا جس میں مولا کے پانچ سو ارشادات نہ ہو؟ ان پانچ سو ارشادات میں ہم میں سے کس نے کتنے یاد رکھے؟ ہم دنیا کی بہت سی لغو باتیں یاد کر لیتے ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں. فلاں لیڈر کیسا ہے, فلاں لیڈر نے کیا ہے, کس نے کرپشن کتنی زیادہ کی ہے, کس نے مالیات میں گھپٹا زیادہ کیا ہے, کس نے غبن زیادہ کیا ہے, کس کا ووٹ بینک کتنا ہے, یہ ساری معلومات ہمارے پاس ہوتی ہیں. لیکن کتنے ہیں جو آل محمد کے ارشادات کو اپنے دلوں میں اتارتے ہوں؟ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے پاس فرصت نہ ہو دنیا کی لغویات کے لیے, ہم ڈوب جائیں اس طرح سے آل محمد کی تعلیمات کی تلاش میں. مولا کائنات نے اس خاموشی کا جو دور گزرا اس میں 20,000 ارشادات ارشاد فرمائے, اور یہ سب اتنے مختصر ہیں کہ آپ پانچ منٹ میں یاد کر سکتے ہیں. ایک ارشاد کو پانچ منٹ میں یاد کر سکتے ہیں. 20,000 ارشادات ہیں, ان میں سے بہت سے ہیں جو اردو میں منتقل ہو چکے ہیں, بہت سے ہیں جو انگلش میں منتقل ہو چکے ہیں. نہج البلاغہ میں جو 500 ہیں وہ تو ہر زبان میں دستیاب ہیں, اردو میں, فارسی میں, عربی میں, انگلش میں, پتہ نہیں اور کس کس زبان میں. لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو شوق کہ میں ان ارشادات کو پڑھوں, ان کو کچھ یاد کروں, اپنی زندگی پر ڈھالوں. خاندان درست نہیں ہو سکتا جب تک فرد درست نہ ہو, فرد درست نہ ہو. غور کریں, ماں نہیں سنوار سکتی اس بیٹی کو جو خود بے پردہ ہو, باپ نہیں سنوار سکتا اس بیٹے کو جو خود پابند دین نہ ہو. دین نعمت پروردگار ہے, اس کی قدر یہ ہے کہ اپنے زندگی پہ اس کو ڈھال لیں. تاریخ میں وہی زندہ رہے جنہوں نے دین کو اپنایا اور دین کی خاطر سب کچھ لٹایا. تاریخ ثانی زہرا جناب زینب کبری سلام اللہ علیہا کے تاریخ, ہم کہہ سکتے ہیں کیا دین زندہ ہے تو کربلا کی بنا پر, اور کربلا زندہ ہے تو ثانیہ زہرا جناب زینب کبری سلام اللہ علیہا کے بنا پر, جنہوں نے قید و بند کی حالت میں ساری دنیا میں حسین کے پیغام کو پہنچایا. عجیب انتظام قدرت ہے. ظالم نے چاہا تھا ان بیویوں کو قید کر کے مختلف علاقوں سے گزارا جائے تاکہ ہماری قوت کا مظاہرہ ہو. اللہ نے اسی کو حسینیت کی تشہیر کا ذریعہ بنا دیا کہ جس بستی سے گزرتے ہیں لوگ جمع ہیں, شہزادی کھڑی ہو جاتی خطبہ دینے کے لیے, فرماتی سوچو یہ سر کس کا ہے, یہ سر کس کا ہے, یہ نواس رسول کا سر ہے. جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی کے نواسے کے سر کو نور کے نیزہ پڑھنے جاتے. تو جو اس وقت کی دنیا میں جو بیداری پیدا ہوئی وہ ثانیہ زہرا جناب زینب کبری کی بنا پر پیدا ہوئی. آپ یقیناً گرمی بیٹھے ہیں, تمازت بھی ہے, لیکن یہ تمازت کچھ نہیں ہے اس تمازت کے مقابلے میں جو روز قیامت سامنے آنے والی ہے. وہاں کی تمازت سے بچنے کا راستہ آل محمد کی تعلیمات میں پوشیدہ ہے. جس نے ان تعلیمات کو اپنایا یہ تعلیمات اس کے سر پر سایہ فکن رہیں گی, محشر کی دھوپ سے بچانے والی ہیں, حساب کی منزلوں سے بچانے والی ہیں, جنت کے دروازے تک جو چیز لے جانے والی ہے وہ خدا اور رسول اور آل محمد کی تعلیمات ہیں. اپنے گھروں کو درست کریں, دین کا پابند بچپن سے بنائیں. ہمیں یہ فکر ضرور ہوتی ہے کہ میرا بچہ بہترین اسکول میں پڑھے, بیکن اسکول میں ہو, دوسرے بڑے بڑے اسکولوں میں ہو. ہماری ایک عجیب بدقسمتی ہے, بہترین قیمت دے کر دنیا حاصل کرنے کی کوشش ہے, مفت میں مل رہا ہو تب بھی دین حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. مفت مل رہا گھر میں ہر ایک کے قرآن موجود ہے. دنیا میں 130 کروڑ مسلمان ہیں, کتنے مسلمان ہیں جو روزانہ قرآن پڑھتے ہو؟ قرآن پڑھنے والوں میں کتنے ہیں جو ترجمہ پڑھتے ہو؟ ترجمہ پڑھنے والے میں کتنے ہیں جو اس پر غور کرتے ہوں؟ اور غور کرنے والے میں کتنے ہیں جو قرآنی تعلیمات کو اپنے آپ میں اتار لیتے ہوں؟ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی قرآن کے ساتھ کچھ دیر بیٹھے گا, جو شخص بھی قرآن کے ساتھ کچھ دیر بیٹھے گا یا تو کسی نیکی میں اضافہ لے کر اٹھے گا یا کسی برائی سے محفوظ ہو کر اٹھے گا. کچھ دیر بیٹھو, کچھ وقت دو اس کو. یہ عذر بہت عام ہے کہ صاحب فرصت نہیں ہے, لیکن یہ جتنا عذر عام ہے اتنا ہی جھوٹا ہے, اتنا ہی جھوٹا ہے. اس لیے انسان جس کام کو ضروری سمجھتا ہے اس کے لیے وقت نکالتا ہے. بہت سے برادران, بلکہ غالب اکثریت میرے برادران کی, سب باہر سے آئے ہیں, سب باہر سے آئے ہیں, وقت نکالا, پیسہ خرچ کیا, سفر کے لیے آمادہ ہوئے تب پہنچے یہاں. کیوں آئے؟ ضروری سا سمجھتے ہیں, ضروری سمجھ کر آئے ہیں, غیر ضروری سمجھتے کبھی نہ آتے. تو جو کام انسان ضروری سمجھتا ہے اس کے لیے وقت بھی نکالتا ہے, پیسہ بھی خرچ کرتا ہے. سوچنے کی بات ہے کہ دین ہماری ضرورت ہے یا نہیں. اگر دین ضرورت نہیں ہے تو پیغمبر نے اتنی زحمتیں کیوں اٹھائیں؟ کربلا والوں نے اتنی قربانیاں کیوں دیں؟ اکبر جیسے جوان کو پیش کیا, قاسم جیسے نونہال کو پیش کیا, اونو محمد جیسے شہزادوں کو پیش کیا, عباس دلاور جیسے بھائی کو پیش کیا. جب کوئی ہدیہ نہ رہا, رباب کی آغوش سے 6 مہینے کے علی اصغر کو پیش کر دیا. اور جب امام ساری قربانیاں پیش کر چکے, کچھ نہ رہا تو اپنا سر بھی پیش کر دیا, بہنوں کی چادر بھی پیش کر دیا. یہ سب کیوں کیا؟ تاکہ دین زندہ رہے, دین زندہ رہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ امام کی ساری قربانی دین کی خاطر تھی. شاعر نے صحیح طور پر خراج عقیدت پیش کیا ہے, شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین, دینست حسین دی پناہ ہست حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا الہ الہ است حسین. تو امام کی ساری قربانی دین کی خاطر تھی. ہم کہہ سکتے ہیں جو دین کا وفادار ہوگا وہی حسین ابن علی کا وفادار ہوگا, اور جو دین کا وفادار نہیں ہے وہ حسین کا وفادار نہیں ہو سکتا. آخر میں سربائی کے بارے میں دو باتیں عرض کر کے بات کو تمام کروں, کیونکہ مجھے پھر ایک مجلس کے لیے باب العلمی پہنچنا ہے. یہ ربائی اگرچہ کہنے والا صوفی مسلک کا انسان ہے, مگر اس نے اخلاص کے ساتھ کہی کہ ساری دنیا میں مشہور ہو گئی سینکڑوں برس. کیا فرماتے ہیں؟ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین, حسین شاہ بھی ہیں, حسین بادشاہ بھی ہیں. اردو زبان میں شاہ اور بادشاہ ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے, شاہ ایران یا بادشاہ ایران, شاہ مراکش بادشاہ مراکش, شاہ جاپان جاپان کا بادشاہ. لیکن کہنے والا صوفی ہے, صوفیوں کا تاجدار ہے خواجہ معین الدین چشتی, جن کا مزار اجمیر میں. صوفیوں کے ہاں شاہ اور ہے, بادشاہ اور ہے. ان کے یہاں بادشاہ جسمانی اقتدار رکھنے والے کو کہتے ہیں, شاہ روحانی اقتدار رکھنے والے کو کہتے ہیں. گویا شاعر کہنا چاہتا ہے حسین وہ ہیں جن کا جسموں پر بھی اختیار ہے, روحوں پر بھی اختیار ہے. دین است حسین دی پناہ است حسین, حسین دین بھی ہیں, دی کی پناہ بھی ہیں. پورا دین حسین کے پاس ہے. توحید سیکھنے حسین سے سیکھو, عدل الہی کو سمجھو حسین سے سمجھو, نبوت کا وقار سمجھنا حسین سے سمجھو, امامت کی منزل سمجھنا حسین سے سمجھو, قیامت کو آنکھوں سے دیکھنا ہو تو حسین کو سمجھو. دی پناہ است حسین, حسین دی کی پناہ بھی ہیں. جب کہیں پناہ نہ مل رہی ہو اس وقت حسین پناہ دیں گے. مدینہ چھوڑیں گے دین کو پناہ دینے کے لیے, مکہ چھوڑیں گے دین کو پناہ دینے کے لیے, راستے کی مصیبتیں برداشت کریں گے دین کو پناہ دینے کے لیے, ہر مصیبت برداشت کریں گے تاکہ دین محفوظ ہو جائے. چنانچہ مدینے میں جب چوتھے امام سے کسی نے پوچھا, مولا اتنی قربانی آپ نے دے دی, حاصل کیا ہوا؟ امام نے فرمایا, انتظار کرو وقت اذان آنے والا ہے, اگر اذان میں ہمارے جد کا نام نہ لیا جائے تو سمجھنا ہم ہار گئے, اور اگر ہمارے جد کا نام لیا جائے تو سمجھ لینا ہم جیت گئے. اس سے کہ میرا بابا اس نام کو بچانا چاہتا تھا, ظالم اس نام کو مٹانا چاہتا تھا. اب قیامت تک نام مصطفیٰ زندہ ہے تو حسین ابن علی کے بنا پر زندہ. تیسرا مصرع, سرداد نداد دست در دست یزید, سر دے دیا, ظالم کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھا. یہ شاعر کتنا با ادب ہے. رباعی میں 4 مصرع ہوتے ہیں, پہلے مصرعے میں امام کا نام 2 مرتبہ ہے, دوسرے مصرعے میں بھی امام کا نام 2 مرتبہ ہے,
تیسرے مصرے میں قاتل کا نام ہے تو امام کا نام نہیں ہے، چوتھے مصرے میں پھر امام کا نام آئے گا. اس میں دو رمز ہیں. پوری رباعی میں پانچ مرتبہ امام کا نام استعمال کیا، یہ بتانے کے لیے کہ جب حسین چلے ہیں پنجتن کی نمائندگی کرتے ہوئے چلے ہیں، کہیں پیغمبر کی رحمت دکھائیں گے، کہیں علی کی شجاعت دکھائیں گے، کہیں فاطمہ کا تقدس دکھائیں گے، کہیں حسن کا سکھ کی صلح دکھائیں گے، کہیں حسین اپنا صبر دکھائیں گے. پنجتن کی نمائندگی کر رہے ہیں. دوسری بات جو شاعر ادب سے کہنا چاہتا ہے، تین مصروں میں حسین کا نام ہے مگر یہ تیسرا مصرا جس میں قاتل کا نام ہے اس میں امام کا نام نہیں لیا اس نے. وہ ادب سکھانا چاہتا ہے کہ میرا مولا اتنا مقدس ہے، اتنا پاک و پاکیزہ ہے، ایسا عظیم ہے، ایسا معصوم ہے کہ جس سطر میں امام کا نام لکھا جائے اس میں قاتل کا نام نہ لکھا جائے، جس مصرے میں قاتل کا نام لکھا جائے اس میں امام کا نام نہ لکھا جائے، تاکہ وہ سطر محفوظ رہے. پھر آخری بات جو اس چوتھے مصرے میں کہی گئی ہے، حقا کہ بنا الہ الا است حسین، حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ابن علی کی ذات گرامی. شعر مشرق علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ بہر حق درخا کو خو غلطی داست، بس بنا لا الہ گرتی داست. حسین دین کی خاطر خاک و خون میں غلطہ تھے، اس طرح لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو مستحکم کر رہے تھے. غور کیجئے گا، تو شعر مشرق نے بھی کہا یہ بات کہی کہ حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہیں، اور خواجہ میری نے بھی یہ بات کہی. ان دونوں پرچیوں میں کچھ مصائب کے لیے کہا گیا ہے جتنا ہو سکے گا وقت کی گنجائش میں. تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد شعر مشرق نے بھی کہا، خواجہ میری نے بھی کہا. اب ایک بات پر غور کیجئے گا، ہر سال 14 اگست کو پورے ملک میں جو جلوس نکلتے ہیں ہر جگہ کا نعرہ ہوتا ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. گویا پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قائد اعظم نے اعلان کیا تھا جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ آ جائے اس گھر میں کہ نہیں. تو یقیناً پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے، مگر اہل پاکستان کو یہ بھی سوچا چاہیے کہ خود لا الہ الا اللہ کی بنیاد کس بات پر ہے. تو اگر پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے اور شاعر پاکستان نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ابن علی پر ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو حسین کا وفادار ہوگا وہی پاکستان کا وفادار ہوگا. عزیزان محترم، تو سچ یہی ہے کہ جو پاکستان جو حسین کا وفادار ہے وہی پاکستان کا وفادار. اس لیے حسینیہ میں کوئی غدار پاکستان نہیں نظر آئے گا، غیر ہیں ان میں بہت سارے غدار مل جائیں گے. وقت کم ہے، بچوں کی فرمائش ہے، مصائب کی بھی ہے. آل محمد کا ہر ذکر مصائب. ثانیہ زہرا جن کی شہادت کل تاریخ گزری، کیا بصیرت تھی ان کی. جب عاشور کے واقعے کے بعد ظالموں نے بیویوں کو قید کیا تو اتنے نجس افراد تھے، اتنے درندہ صفت افراد تھے کہ بیویوں کو ان کے وارثوں کے لاشوں کے پاس سے گزار رہے تھے. لیلا دیکھو علی اکبر کا لاشا ہے، ام فروا دیکھو یہ قاسم کا لاشا ہے، اے شہزادی زینب دیکھو انو محمد کے لاشا ہے، چوتھے امام جب بابا کے لاشے کے پاس سے گزرے ہیں تو امام سے حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا تھا،
امام اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے تھے، غم کی عجیب کیفیت تھی. اس وقت شہزادی آگے بڑھی، بیمار بھتیجے کو سنبھالا اور ایک پیشین گوئی فرمائی، بیٹا اس جگہ ایک گنبد تعمیر ہوگا، ایک روضہ زیارت گاہ تعمیر ہوگی جس میں ساری دنیا سے لوگ کھینچ کر آئے گی. آپ ہر سال دیکھ رہے ہیں دنیا کے کروڑوں افراد کربلا چلے جا رہے ہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کہتے ہوئے یہ شہزادی کی پیشگوئی یوں پوری ہوتی نظر آ رہی. آخری بات غور کیجئے گا اس بات پر عزیزان محترم، ہم میں سے جو جب بھی کوئی شخص آتا ہے آپ کے سامنے تقریر کرنے کے لیے، کوئی عالم، کوئی ذاکر، کوئی خطیب، جو بھی آئے گا، چاہنے والوں کا مجمع ہوتا ہے، احترام کرنے والے ہوتے ہیں، محبت سے لوگ پیش آنے والے ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ تاریخ انسانی میں جیسا خطبہ شہزادی نے دیا ہے اس ماحول میں کسی نے خطبہ نہیں دیا ہوگا. اللہ اکبر، جب شہزادی خطبہ دینے کے لیے کوفے میں کھڑی ہوئی، ہر طرف تماشائیوں کا مجمع تھا، دشمنوں کا محاصرہ تھا، سنگینوں کا رخ تھا، نیزوں کا رخ شہزادی کی طرف تھا، اور سامنے شہداء کے سر نظر آ رہے تھے. یہ عباس دیداور کا سر ہے، یہ حسین ابن علی کا سر ہے، یہ شہزادہ قاسم کا سر ہے، یہ اون محمد کے سر ہے، ایک خاندان کے جوانوں کے سر سامنے نظر آ رہے ہیں. کیا کہنا اس بیوی کا جس نے اس عالم میں خطبہ دیا، مگر ایسا خطبہ تھا کہ جو تماشائی آئے تھے تماشا دینے کے لیے انہوں نے اپنے سروں کو پیٹنا شروع کیا. شہزادی نے فرمایا ہے لوگوں، اس وقت رونے کا کیا فائدہ، جب اس وقت میرا بھائی پکار رہا تھا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرنے والا ہو، ہے کوئی جو ہمیں دشمنوں سے بچانے والا ہو. زینب تقریر کرتی جا رہی ہے، مجمع کے میں انقلاب برپا ہوتا جا رہا ہے. آج دین کا چراغ زندہ ہے تو زینب کے بنا پر ہے. وہ بی بی جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا تھا، آپ نے شہزادی کے مصائب میں یہ بات پڑھی ہے اور سنی ہے کہ جب مولا شہزادی کا جنازہ لے کر چلے، رات کی تاریکی تھی، مگر جس وقت مولا جنازہ لے کر چل رہے تھے، علی نے محسوس کیا جنازے کے پیچھے ایک چھوٹی سی بچی سیاہ چادر میں ملبوس چپکے روتی بھی چلی آ رہی ہے. تاریخ کا عجیب تسلسل ہے، جناب خدیجہ دنیا سے گئی، فاطمہ مخکم کم سن تھی، جب جناب فاطمہ دنیا سے گئی زینب کم سن تھی، جب حسین شہید ہوئے سکینہ کم سن تھی. مولا نے دیکھا ایک بچی سیاہ چادر میں ملبوس چپکے چپکے روتی بھی چلی آ رہی ہے. حسن مجتبیٰ سے فرمایا، بیٹا جنازہ روک دو، زینب کو گھر پہنچا دو. علی کو یہ گوارا نہیں، میری زندگی میں زینب گھر سے باہر نکلے، میرا دل چاہتا مولا سے عرض کروں، اے میرے مولا، یہ مدینہ ہے، رات کا وقت ہے، زینب کم سن ہے، سیاہ چادر میں ملبوس ہے، آپ کو گوارا نہ ہوا، زینب گھر سے نکلے، اے میرے مولا 61 ہجری میں ذرا کربلا آئیے اور یہ منظر دیکھیے، زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے، بازو میں رسی باندھی جا رہی ہے. عجب نہیں شہزادی نے جنت البقیع میں اپنی ماں کو پکارا ہوگا، اے اماں، اے اماں، آپ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا، مگر آپ کی بیٹیوں کے بازوں میں رسی باندھی جا رہی ہے. اب زینب ہوگی، شام کا بازار ہوگا، آل محمد قیدیوں کی شکل میں لے جائے جائیں گے. ایک منادی ندا کر رہا ہوگا، ہاذہ سبایا من بنات رسول اللہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدا بندہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو محمد و آل محمد کے فرما برداروں میں شمار فرما. آئیو کے پلیٹ فارم سے جو یہ شاندار کنونشن منعقد کیا گیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام حاضرین کو صحت و عافیت کے ساتھ ان کے گھروں پر واپس پہنچانا، ان کی اس خدمت کو قبول فرمانا، ان کی اس خدمت کا انہیں اجزائے خیر عطا فرمانا. آئیو کی تمام خدمات کو میرے مالک بہتر سے بہتر کامیابی عطا فرمانا، اور ان کی کوششوں سے یہ علم اور دین کا چراغ بستی بستی پھیلتا رہے. اے میرے مالک، ان چراغوں سے ہمارے قلوب کو منور فرما، ان چراغوں کی روشنی کو برقرار رکھا،
قائد ملت جعفری علامہ مفتی جعفر حسین صاحب اور قائد شہید عارف حسین حسینی, ان سب کے درجات بلند فرما. اے میرے مالک, روح زمین پر امن و امان قائم فرما, نجدی فتنے کو ناکام فرما, حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, ہم سب کو دنیا میں رہتے ہوئے ائمہ طاہرین کی زیارت نصیب فرما, روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.